الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
ألهاكم التكاثر
The mutual rivalry to accumulate worldly things diverts you.
حتى زرتم المقابر
Until you visit the graves.
كلا سوف تعلمون
Nay, you shall come to know.
ثم كلا سوف تعلمون
Nay, again, you shall come to know.
محترم سامعین کرام اور اسلامی خواتین تمام تعریف حمد و ثنا پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاکم و رازق بعدہو ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تعبد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر خصوصاً خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورۃ التکاثر کی شروع کی چار آیتیں آپ کی روبرو تلاوت کی ہیں یہ وہ سورت ہے جو قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی سورتوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اکثر و بیشتر ہم اور آپ اسے اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں لیکن زبان نہ جاننے کی وجہ سے ہم اور آپ اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے لہذا میں اس آیت کی تفسیر اور اس کا مفہوم ایک واقعے کے تعلق سے سمجھانا چاہتا ہوں تین آدمی ایک ٹرین میں بیٹھ کر سفر کر رہے تھے آمنے سامنے کی سیٹ پر بیٹھے ہیں تینوں میں ایک جرنلسٹ ہے اور وہ بھی ورلڈ کا فیمس کوئی معمولی پیپر کا نہیں دوسرا آدمی اچھا خاصا مالدار ہے دنیا کی جتنی چیزیں اس کو چاہیے ساری چیزیں اس وقت اس کے پاس موجود ہیں تیسرا آدمی نارمل ہے مڈل کلاس کا سمجھیے تینوں سفر کر رہے ہیں سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے لیکن جو جرنلسٹ ہے اس کا کام ہی ہے تحقیق ریسرچ ساری چیزیں انہوں نے اپنے سامنے سیٹ پر بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کو دیکھا تو ایک آدمی جس کے پاس بہتر سے بہتر لباس ہے اچھا سے اچھا اس کے پاس سوٹ کیس ہے، بہترین قیمتی سے قیمتی ہاتھ میں گھڑی ہے، گلے میں چین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اصل چیز انسان کو چاہیے چہرے میں خوشی اطمینان، وہ چیز نہیں ہے. اس کی سوچ پریشانی فکر، کچھ گنگنا رہا ہے تو کچھ سوچ رہا ہے، کچھ افسوس کر رہا ہے تو پھر کبھی آنکھوں کو چڑھا رہا ہے تو آنکھوں کو اتار رہا ہے. جیسے کہ ایک پریشان انسان پریشان ہو کر بیٹھتا ہے اور اس کا نشان یا اس کا ٹارگیٹ یا اس کا خیال جس طریقے سے گھومتا رہتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات بھی انسان کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. انسان کے دل میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ وہ سوچتا ہے، اس کی پریشانی، اس کی خوشی، اس کی اچھائی، اس کی برائی، یہ سب اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. لہذا اس کے چہرے میں وہ ساری پریشانیاں، حالانکہ لباس پر جتنی اچھی چیزیں ہونی چاہیے سب کچھ موجود ہے، جبکہ دوسرا آدمی سادہ لباس ہے، رہن سہن بالکل سادہ ہے، لیکن چہرے میں قسم کی خوشی ہے، اطمینان ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آرام سے سفر کر رہا ہے، بات چیت بھی کر رہا ہے، ایک دوسرے کے حالات بھی دریافت کر رہا ہے. اتنے میں چونکہ لمبا سفر ہے تو اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہوتی ہے، فوراً وہ اپنے ڈبے کو کھولتا ہے اور اس میں سے ایک کو دو ٹکڑے کر کے ان دونوں کو بھی پیش کرتا ہے. تو یہ آدمی اور بھی پریشان کہ دیکھ رہا ہے کہ ہم دونوں بڑے انسان ہیں لہن سہن کے اعتبار سے، اور یہ معمولی انسان لیکن بلا جھجک بلا تکلف اپنی چیزوں میں سے آدھا آدھا ہم کو پیش کر رہا ہے. یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ دونوں واقعے کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، آخر کیا بات ہے کہ تینوں انسان ہیں اور خاص کر یہ دونوں، لیکن ان دونوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان اس کے پاس ظاہری میں تو سب کچھ موجود ہے لیکن پھر بھی جو انسان کو ہونی چاہیے وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے، جبکہ یہ انسان بالکل معمولی ہے، درمیانی طبقے کا تعلق رکھنے والا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، بالکل اطمینان ہے، بے فکر بیٹھا ہوا ہے، منزلیں آ رہی ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں پڑ رہا ہے، بالکل آرام اور سکون سے جا رہا ہے. خیر اسٹیشن آتا ہے، جرنلسٹ اتر جاتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں اسی پریشانی اور بے فکری میں، ذہن پریشان ہے کہ آخر ان دونوں کا حل کیا ہے، کون سی چیز ہے جو اس کو پریشان کیے ہوا ہے اور کون سی چیز ہے جو اس کو اطمینان سے ڈالے ہوا ہے، اطمینان میں ہے یہ انسان. پریشان ہوتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، آدمی جب بے فکری اور یہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو کتابوں کا سہارا، چونکہ جرنلسٹ ہے، یہ کتاب اٹھاتے ہیں، وہ کتاب اٹھاتے ہیں، ادھر نظر ادھر نظر، کہیں کچھ. آخر میں کسی نے ان کو قرآن تحفے میں دیا تھا، کسی نے مسلمان نے ان کو قرآن دیا تھا، یہ یہودی ہیں، لیکن کسی مسلمان نے ان کو قرآن دیا تھا، اپنے ٹیبل پر دیکھ کر سوچا کہ چلو بہت پرانی کتاب ہے، اتنے دنوں سے اسے ہاتھ نہیں لگایا، اب تو ذرا دیکھیں اس میں کیا ہے. پریشانی میں کھولتے ہیں، قرآن کریم کی یہ سورت آتی ہے سب کے سامنے، الہاکم التکاثر، ترجمہ پڑھتے ہیں انگریزی میں، ترجمہ یہ ہے کہ تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے ہلاکت میں ڈالا. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا. آج انسان کی یہی پوزیشن ہے کہ ہر انسان اپنا اپنا ایک مقصد بنا لیتا ہے زندگی کا، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے گی تو مجھے سکون مل جائے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا. نہیں، کوئی انسان ہے جو اپنا سکون اولاد میں تلاش کر رہا ہے، کوئی انسان ہے جو اپنا سکون مال میں تلاش کر رہا ہے، کوئی انسان یہ ہے جو اپنا سکون عہدوں میں تلاش کر رہا ہے، کوئی انسان یہ ہے جو اپنا سکون یہ سمجھتا ہے کہ معاشرے کے لوگ، سوسائٹی کے لوگ مجھے عزت دیں تو شاید مجھے خوشی مل جائے گی. یاد رکھیے، ان میں سے کسی بھی چیز میں سکون نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے جو انسان اس سے سکون مل سکے. کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سوسائٹی میں ایک مرتبہ مقام مل جائے, اسٹیٹس مل جائے تو میں شاید مجھے سکون مل جائے گا, میں کامیاب ہو جاؤں گا. نہیں, یہ سب چیزیں انسان کو سکون نہیں دے سکتی, بلکہ یہ سب چیزیں کبھی پوری طریقے سے ملیں گی بھی نہیں, اور انسان کو مل گئی تو اس کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو جائے گا. آپ خود اپنے آس پاس دیکھیے کہ کیا ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو کسی انسان کو سکون دے دیا ہو. کتنے لوگ ہیں جو پہلے دولت کے لیے پریشان تھے, دولت ملی تو اور زیادہ پریشان, کہتے کہ نہیں ہوتا تو میں آرام سے سو سکتا تھا. انکم ٹیکس سیل ٹیکس والے آئے تو پریشان, رات بھر کی نیند, یہاں بھاگو وہاں بھاگو, بہت سی چیزیں. اور خاص کر مال کے بارے میں تو کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو اسی آیت کی تفسیر میں, تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقول عبدی مالی مالی مالی, بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرا مال تین قسم کا ہے, اکلتا جو تو کھایا اور اس کو بیکار کر دیا, ولبستا اور جو تم پہنے اور اس کو بوسیدہ کر دیا, بس یہ دو آپ کو ملنے والی ہیں ہمیں اور آپ کو, تیسرا وہی فائدہ مند ہے جو آپ نے یا ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق خرچ کیا, وہی ہم کو کام آنے والا, باقی جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ انسان کا نہیں. ایک بہت بڑے باحیثیت مال والے آدمی تھے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس کافی مال ہے لیکن یہ کسی کو دیتے نہیں. آخر میں ایک عالم کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس بہت مال ہے لیکن کسی کو نہیں دیتے, تو وہ کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ان کے پاس. لوگوں نے کہا کہ آپ جا کے کیا فائدہ, کہا نہیں میں جا رہا ہوں. گئے اور ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کتنے اچھے آدمی ہیں, آپ کی ساری جائیداد سب کو کام آ رہی ہے لیکن آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو کسی کو دیتا ہی نہیں تو میرے مال سے دوسروں کو فائدہ کیوں. کہا کہ اگر ابھی آپ کی آنکھ بند ہو گئی تو یہ مال تو سب کا ہو جائے گا, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. گویا آپ کے مال سے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ کو کوئی فائدہ نہیں. تب ان کی آنکھ کھلی, کہہ رہے صحیح اگر اب آنکھ بند ہو جائے. دیکھیے قرآن کریم نے آنکھ کو بہت سے معنوں میں استعمال کیا, تو کبھی کہا کہ اصل وہ اندھے ہیں جو دل کا اندھا ہو, آنکھ کا اندھا نہیں. حالانکہ آنکھ دیکھتی ہے لیکن دیکھنے کے طریقے سے نہیں دیکھتی ہے, تو وہی سب سے بڑا اندھا ہے. تو کہا گیا کہ آپ کے مال سے تو آپ کے بچے بیوی بچے سب فائدہ اٹھائیں گے, اصل فائدہ آپ نہیں اٹھا رہے اس لیے کہ آپ اپنی زندگی میں اس سے جو کریں گے. بہرکیف میرا موضوع مال نہیں ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مال سے بھی سکون نہیں. پھر اس کے بعد لوگ عہدے کے لیے اس کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ شاید عہدہ مل جائے تو سکون مل جائے گا, اس میں بھی سکون نہیں ہے. کسی بھی چیز کا عہدہ, وزیر اعظم بن جائے تو کیا اس کو سکون مل جاتا ہے, یا کوئی بڑا عہدہ مل گیا تو اس کو سکون مل جاتا ہے؟ یاد رکھیے اس میں بھی سکون نہیں, اولاد میں بھی سکون نہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی تو اچھا تھا, اور بہت سے لوگ جن کو اولاد نہیں ہے وہ سکون میں ہیں. تو ساری چیزیں یہ سب ایک ذرائع ہیں, زندگی کی ضرورتیں ہیں, زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہم کو پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کو زندگی کا مقصد سمجھ جاتے ہیں. یہ ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں. اسلام کہتا ہے کہ تم کو مال بھی ہونا ہے, اولاد بھی ہونا ہے, سب کچھ ہونا ہے, لیکن یہ زندگی کی ضرورت ہے, زندگی کا مقصد نہیں. جب ہم اس کو ضرورت بنا لیتے ہیں تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مال اتنا ہے تو ہم اس سے آگے بڑھیں, اس کو یہ عہدہ ہے تو ہمارا عہدہ اس سے بڑا ملے. یہی ہے الحاکم التکاثر, یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. ہاں البتہ اولاد میں تو کوئی نہیں بولتے ان کو تین ہے تو مجھے چار ہونا چاہیے, آج کل تو کوئی نہیں بولتا ہے. آج کل تو یہ کم کریں گے لوگ جتنا کم ہو جائے, اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ ون فیملی ون ٹری, اگر سوکھ گیا تو کیا کریں گے. سوچنا چاہیے, یعنی جس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اس میں تو ہم آگے نہیں بڑھتے. بہرکیف جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت لوگ اولاد میں بھی فخر کرتے تھے, عرب کے لوگ جو ہے اولاد میں کہ ہم سے زیادہ اولاد یہ ساری چیزیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب انسان زندگی کا مقصد ان چیزوں کو بنا لیتا ہے, اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آپ لے سکتے ہیں, تو انسان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ مجھے یہ ہونا ہے, مجھے یہ حاصل کرنا ہے, مجھے یہاں تک پہنچنا ہے. اب اس کو پہنچنے کے لیے آدمی جائز ناجائز حلال حرام وقت یہ وہ کوئی چیز نہیں دیکھتا, اسی میں پڑ جاتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی بڑی لمبی چوڑی, ابھی تو کافی زندگی پڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ انسان کو موت آتی ہے قبر کو پہنچ جاتا ہے. موت کے لیے کیا کہا گیا کہ تم اپنی خواہشوں کو توڑنے والی چیز کو سب سے پہلے یاد کرو, یعنی موت کو یاد کرو. کہ انسان کی اگر اس وقت آنکھ بند ہو گئی, اور موت کبھی کہہ کے تو نہیں آتی ہے, عالم ہو فقیر ہو مالدار ہو جاہل ہو, کسی کو بھی کبھی کہہ کے نہیں آتی ہے کہ ہم آپ کے پاس اتنے وقت آئیں گے. کیسی کیسی موت کے واقعات ہوتے ہیں, رات دن ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی رشتے دار جا رہا ہے, کوئی پڑوسی جا رہا ہے, کوئی دوست احباب میں سے جا رہے ہیں, کسی باپ کے سامنے بیٹا جا رہا ہے, بیٹے کے سامنے باپ باپ کی لاشیں جا رہی ہیں. ساری چیزیں دیکھیے, موت دیکھیے کتنی قریب سے آتی ہے کہ ایک ہی فیملی میں پانچ آدمی ہیں, چار آدمی سو رہے ہیں, ایک آدمی صبح اٹھ کر پانی لینے یا اپنی ضرورت سے باہر گیا ہے, اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے گھر کے دروازے تک پہنچا ہے کہ پہاڑ سے ایک پتھر آ کے چاروں آدمی کو ختم. یہ موت. ایک ہی ہزاروں آدمی کھڑے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں سمندر کے کنارے, لوٹ آتی ہے ایک فیملی کے پانچ آدمی کو لے کے چلی جاتی ہے, ایک آدمی روتا بچ جاتا ہے. یہ ہے موت. تو کہا گیا حتی زرتم المقابر, کہ تم قبر کے گڑھے تک پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون, تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا, نہیں, ابھی ابھی تم سب کچھ دیکھ لو, ساری چیزیں ہم کو معلوم ہو جائیں گے, بس صرف یہ ایک آنکھ بند ہونے کی دیری. تو انسان کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھے, زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد اللہ تبار و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اللہ تبار و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. اللہ تبار و تعالیٰ جو دو زندگی بنایا ہے, ہر چیز کی دو دو چیزیں, تو جس طرح یہ دنیا ہے اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے, وہ ہے آخرت. اگر اس کی تیاری کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں بھیجا گیا اور اس کی تیاری میں یہ سب چیزیں کام آنے والی ہیں, یہ مال بھی کام آئے گا, یہ اولاد بھی کام آئیں گے, اور اگر عہدے پر رکھ کر آپ نے اچھے کام کیے تو وہ بھی کام آئیں گے. تو گویا یہ سب چیزیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو زندگی کا مقصد نہیں بنائیے, بلکہ یہ زندگی کی ضرورت ہے. ایک آدمی خاص کر مال کے بارے میں آیا ہے, ہر چیز کے بارے میں دو سوال, ایک ایک سوال ہے, لیکن علم اور مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے. گویا ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں نصیحتیں ہیں کہ علم, جو بھی صاحب علم اور صاحب مال ہے, ان سب کو دو سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. ایک علم والے کو کہ کہاں سے کمایا اور کیسے لوگوں کو صحیح علم بتلایا, اسی طریقے سے مال کے بارے میں بھی کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. پھر اسی طریقے سے اولاد, بہت بڑی نعمت, بڑھاپے کا سہارا, آخرت کا سہارا, سب کچھ. انبیاء کرام نے رو رو کر دعائیں کی اولاد کے لیے, تو اولاد بھی ایک بہت بڑا سہارا, لیکن کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہے, فتنہ بھی ہے, سب کچھ. اگر اس کی صحیح پرورش اور تعلیم و تربیت ہوئی تو وہ فائدہ مند ہے, اور اگر نہیں تو وہ نقصان دہ. اسی طریقے سے عہدہ اللہ کی طرف سے امانت ہے, یہ ذمہ داری, جس قسم کی چھوٹی سی چھوٹی ذمہ داری ہو یا بڑی سے بڑی ذمہ داری, یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے, اور اس امانت کا بھی صحیح حق ادا کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے. لیکن آدمی اگر ان چیزوں کو مقصد بنا لے تو وہی انسان یہ ہوتا ہے کہ اپنی دوسری ساری چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے لگ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری مقصدوں میں لگ کر اس کی وجہ سے اختلاف، جھگڑے، پھر فتنہ، فساد، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ سے دور ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر اسے مال کی خواہش ہے، مال نہیں ملتا ہے تو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے بارے میں غلط غلط باتیں کہ کیا اللہ کے پاس انصاف نہیں ہے، اللہ ہم کو دولت نہیں دیا، دوسروں کو دیتا ہے ہم کو نہیں۔ گویا کہ اس کا مقصد جب وہ بن جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، مال ایک ضرورت کی چیز ہے، مجھے جتنی ضرورت ہے اللہ مجھے دے کر ہی رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ ایک بندہ شکر گزار اس وقت بنتا ہے جب وہ کبھی بھی اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ جب وہ نیچے والے کو دیکھے گا تو کہے گا اللہ کتنا ہے، کم سے کم تو مجھے اس سے تو اچھا بنایا ہے۔ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلائیں کہ جب تم کسی مصیبت زدہ پریشان حال کو دیکھو تو کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ، تیرا کتنی تعریف ہے، کتنا شکر ہے کہ کم سے کم یہ جس پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ آپ تو مجھے اس سے بچا کر رکھے ہیں، آپ کا کتنا شکر ہے کہ آپ کی مخلوق تو بہت سی ہے لیکن اس مخلوق میں تو آپ مجھے کم سے کم اچھا بنائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ اور اگر انسان کی نیت یہ ہو گئی اپنے سے اوپر والے کی تو کہے گا اے اللہ وہ بھی تیرا بندہ، میں بھی تیرا بندہ، اسے اتنا دیا مجھے نہیں دیا، ناشکری پیدا ہو۔ تو گویا اس کا مقصد جب وہ بن جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے پہلے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے جو ہے انصاف سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالی کی حکمت سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ جس کو جو چیز دے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس انسان کے پاس سب کچھ تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر وہ راضی نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت آپ جو مثال دے رہے ہیں اور تفسیر کی بیان کر رہے ہیں تو اس میں تو وہ لوگ اسلام سے دور تھے لہذا وہ اس طریقے سے تھے، تو ہم مسلمانوں کو تو اور زیادہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں تو اور بھی یہ سب چیزیں زندگی کا مقصد نہیں، بلکہ زندگی کا مقصد اصل اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ تبارک تعالی جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ تبارک تعالی کا شکر ادا۔ وہ کیسے ہوگا؟ جیسے کہ اسی آیت کریمہ کی آخری آیت میں کہا گیا کہ ثم لتسألن یومئذٍ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تفسیر میں مفسرین نے بہت سے واقعات لکھے، ان میں سے ایک واقعہ جو میں پہلے بھی آپ کو سنایا ہوں آج بھی سنا کے ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ منورہ کے کھجور کے ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، صحابی رسول بڑی خوشی کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، بہترین سے بہترین کھجور، اور آپ جانتے ہیں کہ کھجور کی کتنی قسمیں ہیں، اگر دیکھنا ہو تو اس وقت جائیے، کھجور کے سیزن ہے، جا کر دیکھیے کیسے کیسے کھجور آپ کو ملیں گے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے ایک ایک چیزیں کافی۔ اسی لیے قرآن میں بھی کہا گیا کہ تم دیکھو کہ ایک ہی کھجور کے درخت ہیں، ایک ہی بارش نازل ہوتا ہے لیکن سارے کھجوروں کے مزے الگ الگ ہیں، یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے کافی۔ تو بہر کیف آپ جا کر دیکھیے تو صحابی خوش ہوئے اور سب سے بہتر کھجور لا کر پیش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تلاش کرتے ہوئے آپ کو پہنچ گئے باغ کے اندر، تو آپ کہے کہ لو کھجور تم بھی۔ اس کے بعد اس باغ میں کنواں تھا، ٹھنڈا پانی آپ نے پیش کیا، صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیتے ہوئے کہے کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ثم لتسألن یومئذٍ عن النعیم، کہ قیامت کے دن اللہ اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ حالانکہ مدینہ والوں کے لیے کھجور کون سی بڑی نعمت ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن مدینہ والوں کے لیے کون سی بڑی نعمت تھی؟ کھجور ان کی زندگی وہی تھی، رات دن کا کھانا پینا، زندگی کا سب کچھ۔ اور اگر پانی بھی جو ٹھنڈا دیا گیا ہوگا وہ کنویں کا پانی، آج ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دی. بہتر سے بہتر نعمت, سب سے بڑی نعمت تو انسان کو جو صحت و سلامتی دیا ہے وہ سب سے بڑی نعمت. ہم اور آپ کتنا اس کا شکر ادا کرتے ہیں. صرف یہی اس لیے شکریہ کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں کہ ہمارا بھی نہج یا ہمارا بھی ٹارگٹ اس سے اوپر ہوتا ہے. شکریہ اس وقت ہوگا جب ہم نیچے کی طرف دیکھیں گے. کتنے بیمار ہیں, کتنے پریشان حال ہیں, کتنے ہیں جن کو تین وقت کا کھانا نہیں ملتا, کتنے ہیں جن کو دو وقت کے لیے دو کپڑے نصیب نہیں ہوں گے جو پورا جسم ڈھاک سکتا ہو, کتنے ہیں جن کو رہنے کے لیے سایہ نہیں ہے, بارش میں بھیگتے ہیں, دھوپ میں سوکھتے ہیں, نہ جانے کیسی تکلیف ہو. یہ جب دیکھیں گے تب ہم کو شکریہ ادا ہو. تو انسان اس لیے ہلاکت میں پڑا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا. ہاں اگر یہی انسان نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے تو یہ سب سے بڑا کامیاب. جیسے کہ قرآن کریم نے کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو, دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو برا نہیں کہا, بلکہ بیکار چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ انسان کو ہلاکت. ایک آدمی روڈ پر اپنے لائن پر کتنا ہو اسپیڈ سے جائے گا اس کو خطرہ نہیں ہوتا ہے, جب وہ اوور ٹیک کرتا ہے تبھی خطرہ ہوتا ہے. تو یہ التکاثر کے معنی آپ انگریزی میں سمجھنے کے لیے اوور ٹیک کر سکتے ہیں, حقیقی معنی اس کا نہیں ہے, سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. انسان کو خطرہ کب ہوتا ہے؟ اسی وقت, کیونکہ وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے. تو الحاکم التکاثر جو بھی بتلایا گیا وہ غلط چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, نیکیوں میں نہیں, اچھے کاموں میں نہیں, اچھے کاموں میں آگے بڑھنا ہی تو کامیابی. جیسا کہ قرآن نے پھر دوسری جگہ اسی چیز کو کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو, آگے بڑھو ایک دوسرے سے مغفرت مانگو. تو یہی چیز ہے کہ انسان ضرورت کو مقصد نہ بنائے. ضرورت کو مقصد بنائیں گے ناکامی ہوگی. مقصد کو مقصد رکھیے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنی ضروری چیزیں, جتنی ضرورت ہے اتنا حاصل کیجئے, تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہر مسلمان مرد عورت بچے بڑے سب کو بھی, جوانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑا دھوکہ دینے والا جو نفس ہے, جو انسانوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دھوکے سے ہم سب کو محفوظ رکھے, اس کے بہکاوے سے محفوظ رکھے, اس کی چاپلوسی اور اس کے جو ہے مکاریت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاک اور تقویٰ والا نفس عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ضرورت ہے اس ضرورت کو ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو مقصد ہے اس کو مقصد میں اعلیٰ اور بہتر سے بہتر مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھی خوشی, اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے. جتنا اس دنیا میں ضرورت ہے اللہ اس دنیا میں عطا فرمائے, اور جتنا آخرت میں بہتر ہے وہاں آخرت میں عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے, جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے, صحت عاجلہ عطا فرمائے. اے اللہ, یہ جتنے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں سب کی تمنائیں اور دعائیں اور آرزوئیں ہوں گی. اے اللہ, سب کے دلوں کا آپ بہتر حال جانتے ہیں. اے اللہ, جن کی جو ضرورت ہے اور وہ ان کے حق میں بہتر ہے, اے اللہ انہیں عطا فرمائیے. اے اللہ, اگر ان کے لیے نقصان دہ ہے تو اسے انہیں محفوظ رکھیے, اس لیے کہ اللہ ہمیں علم نہیں ہے, آپ کو علم ہے اور آپ کو صحیح علم ہے. اے اللہ, آپ اپنے علم کے مطابق, قدرت کے مطابق, رحمت کے مطابق ہم سب پر رحم فرمائیے, کرم فرمائیے. اے اللہ, ہر انسان کو کامیابی زندگی نصیب فرمائیے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بآيات ذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم.